جمعرات 13 نومبر کی سیروین کے ساتھ مہابھارت صفدر کا سلام. بھارت میں عورتوں کو بانج بنانے کے آپریشن میں ہلاکتوں کے بعد حکومت کی اس پالیسی کو عورت دشمن کہا جا رہا ہے، مگر پاکستان میں مردوں کا رویہ کیا ہے؟
مرد جو ہے نا بدل چکے ہیں. پہلے وہ بالکل اس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں پولیس نے بانجکاری کی سرکاری مہم کے دوران خواتین کے ناقص آپریشن کرنے کے الزام میں ایک ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
ڈاکٹر آر کے گپتا کا کہنا ہے کہ خواتین کی اموات کے وہ ذمہ دار نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر ناقص دواؤں کی وجہ سے ایسا ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں ایک دن میں بانجکاری کے 300 آپریشن کر چکے ہیں. سرکاری ضابطوں کے تحت ایک ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ یومیہ اس طرح کے 30 آپریشن کر سکتا ہے. آپریشن کے عمل سے گزرنے والی 15 خواتین طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے فوت ہوئی تھیں، جبکہ کئی دیگر خواتین کو خراب حالت میں اسپتالوں میں داخل کیا گیا تھا.
بھارت کے ہی زیر انتظام کشمیر میں فوجی عدالت نے 2 افسروں سمیت 7 فوجی اہلکاروں کو، 3 کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کا مجرم ٹھہرایا ہے، عمر قید کی سزا سنائی ہے. ہلاکتوں کا یہ واقعہ 4 سال پہلے لائن آف کنٹرول کے قریب ہی ایک گاؤں میں رونما ہوا تھا. پاکستان کے صوبے پنجاب کے جنوبی علاقے بورے والا میں پولیس کہتی ہے کہ سول اسپتال میں ایک خاتون کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. شمائلہ جعفری.
خاتون کے شوہر عبد الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ چند روز پہلے وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے انہیں سول ہسپتال لے گئے. بیوی اور بچے کو ہسپتال میں ایک بینچ پر بٹھایا اور خود پرچی بنوانے چلے گئے. جب واپس آئے تو بچہ تو وہیں موجود تھا، لیکن ان کی اہلیہ غائب تھیں. وہ چند گھنٹوں بعد ملی تو بے ہوش تھیں. عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ کو ہسپتال میں بے ہوش کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ آنے تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا.
بلوچستان میں آج گمشدگی میں ہلاک ہونے والے بلوچوں کی یاد میں بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی کال پر یوم شہدا منایا گیا. اس موقع پر مکران اور قلات ڈویژنز کے بیشتر علاقوں میں دکانیں اور بازار بند رہے. اسی سلسلے میں کراچی میں بھی ایک ریلی نکالی گئی جس میں لاپتہ بلوچوں کے رشتہ داروں نے بھی شرکت کی. ایک لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ نے کہا،
جب سے میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ اغوا ہوئے ہیں 28 جون 2009 سے، خزدار کا ایک علاقہ ہے اورناچ، اس دن کے بعد ہم نے بہت ساری احتجاجیں کی. اور یہ جو 3000 کا کلو میٹر کا لانگ مارچ تھا کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد تک، کئی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے میں نے اس سفر کا بھی آغاز کیا وہاں تک، اور مجھے کوئی بھی رزلٹ نہیں ملا ابھی.
لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کہتی ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ خطے کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل سے بھی بڑا خطرہ ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے رہنما اور لبنانی وزیر محمد فنیش نے کہا کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ان کے مقاصد مغربی طاقتوں سے ملتے جلتے ہیں، تاہم انہوں نے اس معاملے میں مغربی طاقتوں کے ساتھ تعاون کے امکان کو مسترد کر دیا. محمد فنیش نے مغربی اور عرب ممالک کو دولت اسلامیہ کی تشکیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. حزب اللہ کے جنگجو شام میں صدر بشار الاسد کی مخالف قوتوں کے خلاف لڑائی میں شامل ہیں. محمد فنیش کا کہنا تھا کہ شام میں جاری لڑائی کا خاتمہ طاقت کے استعمال کے ذریعے نہیں بلکہ بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اردن کے بادشاہ عبداللہ اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے آج اردن میں ملیں گے، جس میں توقع ہے کہ یروشلم میں کشیدگی کے حالیہ واقعات پر غور ہوگا. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں میٹرو ٹرین کے ایک ڈبے میں ایک چھوٹے بم کا دھماکہ ہوا، جس کے بعد بھگدڑ کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہوئے. یورپی خلائی ادارے کے سائنسدان فلے نامی روبوٹ کی مدد سے اس دمدار ستارے پر مزید تجزیے کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں، جہاں وہ 10 برس کا سفر طے کرنے کے بعد کل اترا تھا. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ نسبتاً بہتر حالت میں ہے اور وہاں سے مسلسل تصویریں بھی بھیج رہا ہے، جس سے اس کی اپنی حالت کی بھی تصدیق ہو رہی ہے. روبوٹ نے دمدار ستارے کی ساخت اور اس کا مقناطیسی میدان اس کا بھی مطالعہ کیا ہے. اور فرانس کی پولیس اور آگ بجھانے کا عملہ ایک شیر کو ڈھونڈ رہا ہے جو پیرس کی ایک سپر مارکیٹ کی کار پارکنگ میں دیکھا گیا تھا. طاہر عمران.
ایک ہیلی کاپٹر اور بے ہوش کرنے والی بندوقوں سے لیس ٹیمیں پیرس کے شمال میں واقع قصبے مونتی ورا کے نواحی علاقے میں شیر کی تلاش میں مصروف ہیں۔ وہاں کے سرکاری حکام نے لوگوں سے کہا ہے کہ پیدل سفر نہ کریں۔ جانوروں کے ماہرین نے شیر کے قدموں کے نشانات کا معائنہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شیر کی عمر ایک سال ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں کہ یہ جانور کہاں سے بھاگ کر شہر پہنچا، مگر قریب ہی واقع یورو ڈزنی تھیم پارک کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شیر نہیں ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مصر کے ایک بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ مصر کے سرکاری میڈیا کے مطابق بحیرہ روم میں ملک کے ایک بحری جہاز پر مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں جہاز کے عملے کے 5 ارکان زخمی اور 8 سمندر میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر بی بی سی اردو آن لائن پر شائع ہو چکی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ اور سیربین میں آج ہمارا بڑا موضوع ہے، بھارت اور پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کے عمل میں پائے جانے والے جنسی تعصبات، چیلنجز اور خطرات۔ تو پہلے ذکر بھارت کا، جہاں کی ریاست چھتیس گڑھ میں بانجھکاری کے آپریشن کے بعد 15 عورتوں کی موت کے سلسلے میں آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ڈاکٹر نے 2 سرکاری کیمپوں میں 130 عورتوں کی نسبندی کے آپریشن کیے تھے، جس کے بعد ان کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ تقریباً 90 عورتیں اب بھی ریاست کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور ان میں سے کئی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اس سانحے کے بعد ملک میں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام پر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے تحت تقریباً یک طرفہ طور پر عورتوں کی ہی نسبندی کی جاتی ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام میں بظاہر تو جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن حکومت کے اپنے اعداد و شمار ایک غیر معمولی کہانی بیان کرتے ہیں۔ سن 2011-12 میں انڈیا میں مجموعی طور پر تقریباً 50 لاکھ نسبندیاں کی گئیں۔ ان میں سے صرف 3.5% مرد تھے۔ اس لیے کوئی حیرت نہیں کہ چھتیس گڑھ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں صرف عورتیں ہی مبتلا ہیں۔ پاپولیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا کی سربراہ پونم مکھیجا:
آلموسٹ 40% اس فیملی پلاننگ میتھڈ نسبندی ہے، اور کارن یہ ہے کہ ہم پروشوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری، ان کی بھاگیداری کے وشے میں ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے۔ ہم مہیلاؤں کے پیچھے رہتے ہیں، اور ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں جو پریوار کے پاس جاتے ہیں، یہ نہیں کہ مہیلا کے پاس جاتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق مرد نسبندی کرانے سے بچتے ہیں، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اور کچھ مالی اعانت کے لالچ میں۔ یہ ایک پوری چین ہے جس میں ہر نسبندی کے لیے ہیلتھ ورکر سے لے کر ڈاکٹر کو پیسے ملتے ہیں، اور اس لیے مانے حمل کے دوسرے طریقوں پر زور نہیں دیا جاتا۔
تو یہ ٹارگٹ اور انسینٹیو دونوں سے ریلیٹڈ ہے۔ انسینٹیو مانے یہ جو کیش ٹرانسفر ہوتی ہے، پیسہ ملتا ہے ہر کیس کے لیے ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر کو اس سمے 150 روپیہ پر سٹرلائزیشن ملتا ہے، اور سرکار کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹس میں، ڈسٹرکٹس میں، کہ آپ اپنے ٹارگٹس پوری کریے، اور ڈاکٹرز بہت کم ہیں ہمارے پاس۔
انڈیا میں خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام 1970 کی دہائی میں شروع کیا گیا تھا، اور ماہرین مانتے ہیں کہ اگر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو نہیں روکا گیا تو 2028 تک آبادی کے لحاظ سے انڈیا چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ چھتیس گڑھ کی حکومت سخت اقدامات کے وعدے کر رہی ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے دیہی علاقوں میں حفظان صحت کا نظام کافی خراب ہے، اور یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی دوڑ کبھی کبھی تباہ کن ثابت ہوتی ہے، جیسا بلاسپور میں ہوا۔
وہاں آپریشن میں تو صرف آپریشن کر کے چھوڑ دیا، وہاں پر ہر جگہ ہے، کوئی فیسلٹی نہیں، آپریشن کیا نہیں چلتا چلتا ہے وہاں پر۔ صرف 15 سال سے دیکھ رہے ہیں، وہ اسپتال جس کا تس پڑا ہوا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی سویدھا نہیں ہے وہاں پر آپریشن کیا گیا ہے۔
آپریشن کرنے والے ڈاکٹر آر کے گپتا کا الزام ہے کہ اموات کی وجہ وہ دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں
जो ऑपरेशन के बाद इन औरतों को दी गई थी।
बिल्कुल नहीं, मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ। इसके पहले मैंने इतने ऑपरेशन कभी कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई है, और अभी जो दोषारोपण मेरे ऊपर किया जा रहा है ये केवल दवाई की वजह से है। जो दवाई मरीज को दिया गया उसके बाद से ही सब सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। सभी मरीज यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि दवाई लेने के बाद हमको वोमिटिंग हुआ, वोमिटिंग के बाद हमको चक्कर आने लगा, और चक्कर आने के बाद हमको वीकनेस लगा, और उसके बाद उनकी स्थिति और खराब होती गई है।
रियासती हुकूमत ने फिलहाल एहतियात के तौर पर 6 दवाइयों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है।
हमने कड़ी कार्रवाई की है, डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस किया है, CMO, BMO, स्टेट हेड, इन तीनों को निलंबित किया है, और ये सारे प्रकरण की जांच के लिए हमने कमेटी बनाई हुई है।
मंत्री के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दिनों से मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर हैं और इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं। इस प्रदेश की गरीब जनता, भोली भाली जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रहे हैं।
एक तरफ तफ्तीश जारी है और दूसरी तरफ सोग, जैसे तख्तपुर के इस कच्चे मकान में। इन मासूम बच्चों की माँ खानदान को महदूद रखने के लिए नसबंदी कराने गई थी, लेकिन अब कभी लौट कर नहीं आएगी। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
नसबंदियों के दौरान औरतों की हलाकत के पस मंजर में हमने इस पॉलिसी के बारे में औरतों के हकूक की सरगर्म, अलमबरदार और तरक्की पसंद नजरियात की हामिल औरतों के बारे में एक जरीदे की मुदीर कविता कृष्णन से बात की, और सबसे पहले उनसे ये पूछा कि भारत में जब बच्चा रोकने की बात हो, बच्चे कम करने की बात हो या नसबंदी की बात हो, तो क्या औरत को ना कहने का कभी हक हासिल है?
नहीं, पहली चीज तो ये कि महिलाओं को जो अपने शरीर पर कंट्रोल की बात है, कॉन्ट्रासेप्शन की, यानी बच्चा पैदा करें न करें, कितने करें, लड़कियों को करें, लड़कों को करें, सब में ही जाहिर सी बात है कि महिलाओं की कंट्रोल कम है। लेकिन ये जो घटना हुई है बिलासपुर में, और इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हुई है और बिहार में भी हुई है ऐसी ही घटनाएं, इनको मैं थोड़ा सा एक दूसरी जगह इसका निशाना, मुझे लगता है हम लोगों को निशाना साधना चाहिए, और वो है भारत की जो पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, ये जो पॉलिसीज हैं, ये दरअसल एक बहुत गलत जगह से शुरू करते हैं। ये महिलाओं के अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल बढ़ाएं, महिलाएं खुद तय करें कि कितने बच्चे चाहते हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ से वो शुरू नहीं करता है। महिलाएं हो सकता है चाहें, कई महिलाएं हैं जो हो सकता है चाहेंगी,
तो वो कहाँ से शुरू करते हैं?
वो शुरू करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है, इसी की वजह से गरीबी और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत तथ्य है। अगर गरीबी है तो गरीबी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ के पूरे दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं उनके एक बहुत छोटा हिस्सा है दुनिया का जो इनके पास पैसे हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है उस पे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत है, पहली चीज। और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस द्वारा जो हमला हो रहा है पर्यावरण पे, उसके चलते क्लाइमेट चेंज इत्यादि हो रहा है, वो गरीबों और गरीबी की वजह से हो रहा है ये बात नहीं है। और इसीलिए महिलाएं, गरीब महिलाओं के गर्भ को समस्या के रूप में देखना, उस पर सरकार का कब्जा करवाना, ये दरअसल भारत सरकार की भी नीति है। और इसमें जो एड एजेंसीज हैं, जैसे ब्रिटेन की DFID, जैसे USAID, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन, ये तमाम तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल की नीतियों के लिए पैसे देती है, और यहां से टारगेट्स तय होते हैं कि इतनी इतनी महिलाओं की नसबंदी करा देनी है। अच्छा। और टारगेट बेस्ड जो स्टेरिलाइजेशन है उसके चलते ये मौतें और ये लापरवाही, ये इनकी जड़ में है।
तो मतलब ये जो गरीब औरतें हैं इनको दूसरी ऑप्शंस के बारे में बताया ही नहीं जाता, इनको पता ही नहीं होता,
बताया जाता है जहां, और उपलब्ध ही नहीं होते। बताना तो काफी नहीं होता, उनको उपलब्ध भी कराना होता है, बताया नहीं जाता। और ज्यादातर ये जो मास स्टेरिलाइजेशन होती है, नसबंदी होती है, वो नसबंदी होने वाली है इस बात की से उनकी जो सहमति लेने की बात होती है, ये सहमति भी नहीं ली जाती, इसलिए कई महिलाओं को पता ही नहीं रहता कि हमारे साथ ये होने वाला है। और मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ तो बड़े बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन एक छोटे पैमाने पर पुरुषों के साथ भी हो रहा है नसबंदी आज के जमाने में।
यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या मर्दों की भी नसबंदी हो रही है या की जा रही है?
हो रही है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है, लेकिन तब भी ये नसबंदी का जो रूट है, याद करिए कि भारत में जब इमरजेंसी लगी थी
जी, बिल्कुल,
उस समय ये कितनी नोटोरियस हुई थी।
तो मुझे क्या लगता करेंगी है, क्या कविता जी क्या होना चाहिए?
देखिए, महिला संगठन तो इस पर लड़ती रही हैं और हम सीधे सीधे भारत सरकार को कहना चाहेंगे कि भारत सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, और चुप्पी तोड़ना इससे काफी नहीं होगा कि आप बस डॉक्टर को अरेस्ट कर दीजिए या कोई जांच बिठा दीजिए। आप इस पूरे जो पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति है उसको बदलिए, आज के आज बदलिए, महिलाओं के शरीर पर कंट्रोल ये इस नीति पर तुरंत रोक लगाइए, बल्कि महिलाओं को ज्यादा चॉइस मिले, वो अपना खुद चुन पाए और उनको स्वास्थ्य मिले, उनको नॉन इन्वेजिव कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके मिले, और
सिर्फ औरतों को या मर्दों को भी
नहीं, हमारे देश के जनता को मिले। लेकिन मेरा कहना है कि महिलाओं को, क्योंकि अपने शरीर पर कंट्रोल, जैसा जहां से आपने शुरू किया कि वो कंट्रोल नहीं दिया, नहीं है हमारे समाज में या दुनिया में ही महिलाओं को काफी कम है, तो वुमेन्स राइट्स ओवर देयर ओन रिप्रोडक्शन, ये तो अमेरिका से लेकर के इंडिया तक एक तरह से ये आंदोलन है महिलाओं की, तो उसको देना, वहां पर अमेरिका में महिलाओं के अबॉर्शन कराने की राइट को लेकर के आंदोलन जारी है, अभी भी है, उस पर हमले अभी भी जारी हैं। हमारे देश में महिलाएं तय कर पाए कि वो किनको जन्म देंगी, कितने बच्चों को जन्म देंगी, कब नहीं जन्म देना चाहेंगी, कि उनको अधिकार मिल पाए और वो तय कर पाए।
तो मतलब आपका कहना ये कि इस पॉलिसी में एक रेडिकल बुनियादी तब्दीली की जरूरत है।
बिल्कुल बिल्कुल,
औरतों को अपने जिस्म पर कंट्रोल मिलना चाहिए। ये थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के औरतों के बारे में एक जरीदे की मुदीर कविता कृष्णन। पाकिस्तान में भी आबादी में इजाफा और इसकी मंसूबाबंदी मुश्किलात का शिकार रही है। कुछ बरस पहले हुकूमत ने सरकारी सतह पर मंसूबाबंदी की पॉलिसी पर कार्बन थी, मगर बाद में इस अमल का नाम बदलकर इसे बहबूदी खानदान कहा जाने लगा। आया हुकूमत अब ऐसी किसी पॉलिसी पर अमल पैरा है या नहीं, माने हमल के लिए क्या तरीके कार मुनव्विज हैं, और इस पूरे अमल में क्या खतरात और क्या चैलेंजेस हैं, और ये कि क्या अवामी सतह पर इस बारे में लोगों की सोच में कोई तब्दीली आ रही है। जेबा सत्तार पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सरबराह हैं और इन तमाम मामलात और सवालात से पूरी तरह बाखबर हैं। उनसे हमारा पहला सवाल ये था कि क्या मंसूबाबंदी के बारे में कोई सरकारी पॉलिसी है भी या नहीं। जेबा सत्तार
जी हाँ, बिल्कुल हो रही है दोनों, यानी मेरे ख्याल से सरकारी तौर पे भी वजारे सेहत होती थी पहले, और अब डिपार्टमेंट्स हैं, और डिपार्टमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर जो सूबों में अब ट्रांसफर हो गई रिस्पांसिबिलिटी, ये दोनों हैं फैम प्लानिंग सर्विसेज, और ये जो हमारे गैर सरकारी इदारे हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर और थोड़े एनजीओज, मैं समझती हूँ कि ज्यादा नहीं है, वो भी ये ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं आजकल, तो एक्टिविटी तो है, हम बस ये कह रहे हैं आजकल के नाकाफी है, क्योंकि इतनी जो आबादी की बढ़ने की रफ्तार बढ़ रही है, बढ़ तो नहीं रही मगर काफी यानी तेजी में बढ़ी, उसकी एक वजह ये है कि बहुत सी ख्वातीन और मर्द हजरात भी चाह रहे हैं कि उनके या तो खानदान छोटे हों या वक्फा हो उनके बच्चों में, उनके पास वो सर्विसेज हैं गुर्बत की वजह से, और या उनकी क्वालिटी जो है वो इतनी उस मियार की नहीं है कि लोग ये सर्विसेज यूज,
लेकिन जो कुछ
हो जाएगा ये
लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त आप लोग कर रहे हैं, तो यानी कि माने हमल का जो भी तरीक़ेकार है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि माने हमल के कौन से तरीक़ेकार बहुत मुरव्वज हैं वहां पर जिन पर अमल होता है।
ये पाकिस्तान में लग रहा है कि जो पॉपुलर मेथड्स हैं वो यही हैं, एक जो आईयूडी एक औरतें लगाती हैं, इंजेक्टेबल्स भी एक किस्म का इंजेक्शन है। मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में ये खुशकिस्मती है कि चॉइस खासी दी जा रही है, सिस्टम में काफी यानी डिफरेंट मेथड्स ऑफर हो रहे हैं।
अच्छा।
मर्दों के लिए कॉन्डम्स हैं और मेल स्टरलाइजेशन भी है, फीमेल स्टरलाइजेशन भी है, मगर जो हम जिसको ज्यादा फेवर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टेम्पररी मेथड्स होने चाहिए और अच्छे इफेक्टिव मेथड्स होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि अगर औरत चाहे बाद में जाके कि हाँ मेरे दो बच्चे हुए और मैं और चाह रही हूँ, तो उसका हक है कि वो उस तरह से दोबारा अपनी फर्टिलिटी को रिज्यूम करे।
बिल्कुल, तो ये जो आपने स्टरलाइजेशन की बात की कि नसबंदी कर दी जाती है, ये औरतों में ज्यादा हो रही है या मर्द भी करवाते हैं? तो मर्द क्यों नहीं?
बहुत कम तादाद नहीं, वो क्यों है कि उनका खौफ है इसमें, मगर मैं समझती हूँ कि स्टेरिलाइजेशन को हम इतना फेवर कर ही नहीं रहे।
अच्छा।
क्योंकि अब इतने अच्छे मेथड्स आ गए हैं कि अगर औरत उसको उनको मुस्तकिल इस्तेमाल करे 5-10 साल आराम से उसके गुजर सकते हैं।
तो ऐसा क्यों कि सिर्फ आप लोग औरतों ही की हौसला अफजाई करते हैं वक्फे के लिए, मर्दों की क्यों नहीं?
आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये बहुत अहम है। हमारी स्टडीज ने अब दिखाया है, बल्कि हमारी लास्ट ईयर की एक स्टडी है पंजाब की, कि मर्द जो है ना बदल चुके हैं। पहले वो बिल्कुल इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे, मगर अब बहुत दिलचस्पी रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, खासतौर पर पंजाब में। और क्यों उनको ये ख्याल है? क्योंकि उनको एक तो थोड़ी बहुत उनको मेरे ख्याल से अब आगाही हो गई और उनको अपनी और बीवियों की सेहत, बच्चों की सेहत में ज्यादा इंटरेस्ट है और ज्यादा जिम्मेदारी से ले रहे हैं। मगर एक और है कि महंगाई और खर्चात इतने बढ़ गए हैं बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए। और आपके जो मीडिया चैनल्स वगैरह जो इमेजेस दिखाते हैं कि हर एक चाहता है कि मेरा भी बच्चा ऐसी कपड़े पहने, स्कूल जाए, यानी इसकी अच्छी जॉब हो, मुस्तकबिल अच्छा हो। तो आई थिंक मर्द हजरात जो है वो ज्यादा उसमें उनका मोटिवेशन है कि खर्चात पूरे नहीं हो रहे तो हम अब बच्चे यानी उनमें वक्फा लाएं या बच्चे कम हो ताकि हम एटलीस्ट उनको अच्छी परवरिश, कपड़े, न्यूट्रिशन।
लेकिन अगर चॉइस का मामला आए तो क्या औरत नो कह सकती है?
ये बहुत आपका अहम क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से मुश्किल होगा उसका नो कहना, मगर वो जो होल्ड था पहले, जो हम कहते थे सास का होल्ड, या वो रुकावटें जो थी सास की तरफ से और मियाँ की तरफ से, वो बहुत कम हो चुकी हैं। 10 साल में ये तब्दीली बहुत बड़ी आई है।
अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी हौसला अफजा बात बताई आपने।
हमने बहुत रिसर्च में, हमें खुशी होती है कि बहुत ऐसे भी वाकयात हमारे सामने आते हैं कि सास खुद लेके गई है बहू को।
तो कोई टारगेट्स वगैरह तय किए हैं आपने?
जी, हम लोगों ने एक FP 2020 है, इंटरनेशनल कमिटमेंट जैसे MDG से, वैसे हमने पाकिस्तान की हुकूमत ने एक टारगेट अपने लिए सेट किया है, यानी 2020 के लिए, यहाँ से 6 साल के बाद। तो हमने कहा है कि हम बढ़ा सकते हैं अपनी जो कि कहते हैं ना कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, अभी 35 से हम 55 तक ले जा सकते हैं। ना उसके लिए गवर्नमेंट को सीरियस होना होगा, NGOs और प्राइवेट सेक्टर को भी रिसोर्सेज देने होंगे, कम्युनिकेशन कैंपेन होना होगा।
यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने और खतरात क्या हैं? खतरात भी तो होंगे ना, जरूर कुछ
खतरात ये होते हैं। मैं मजहब का नहीं लाना चाहती क्योंकि आई थिंक हमने काफी उलमा से भी बात की और वक्फे के खिलाफ कोई नहीं है इनमें से, तो मुझे नहीं समझ, ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मजहबी तहजीब या कोई आके इसकी खिलाफत करेगा। मुझे है कि सिर्फ कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस अपनी जरा बेहतर कर ले और हेल्थ सेक्टर जो है पता नहीं क्यों वो प्रायोरिटी नहीं समझता इस एरिया को, और चीजें हॉस्पिटल बना लें इवन यानी इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए।
तो जो मतलब आपके ख्याल में ये जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा यही कि हुकूमत इसको अपनी तरजीह समझे और जो
और ओपनली डिस्कस करे, कम्युनिकेशन इसके बारे में कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो, खुला हो और इन्फॉर्मेटिव हो। हमारी जो है 70% से ज्यादा औरतें और 60% से ज्यादा मर्द ये जवाब देते हैं नेशनल सर्वे में कि हमें और मजीद बच्चे नहीं चाहिए या हमें बच्चों में वक्फा चाहिए। तो ये तो मेजोरिटी हुई ना, यानी गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए मजबूरी, क्या उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हर एक को ये सर्विसेज पहुंचाई जाए।
और आपने कहा कि अमीर गरीब सब और तमाम तकरीबन जो दूर दराज के देहात वगैरह हैं या जैसे शिमाली इलाके हैं वहाँ पर,
हाँ ये गलत बात है कि हमारे देहात चाहते हैं नहीं, बल्कि उनके जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हम कहते हैं ना, जो यानी बच्चे हो गए मगर वो चाह नहीं रहे थे उस वक्त, तो उनकी तादाद ज्यादा है गरीबों में और देहात में। तो मेरे ख्याल से ये ख्याल हमारे शायद पॉलिसी मेकर्स का गलत है कि सिर्फ अर्बन या एजुकेटेड चाह रहे हैं ये चेंज आ चुका है। अमीर कपल्स तो मैनेज कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, महंगे महंगे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। तो गरीबों का ही मसला है रियली, और जो लोग जरा दूर दराज रहते हैं जो पहुंच नहीं पाते सर्विस तक।
लेकिन आप समझ रही हैं कि तब्दीली उनके भी ख्यालात में आ चुकी है, सोच में आ चुकी है, लेकिन
बिल्कुल आ चुकी है। ये तो हमारे नेशनल सर्वेज, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज ने किए हैं या हमने पॉपुलेशन काउंसिल ने किए हैं, یا جو بھی ہوئی ہیں اس میں وہی ریزلٹس آ رہے ہیں, تو اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تبدیلی آ چکی.
یہ تھی پاپولیشن کونسل آف پاکستان کی سربراہ زیبا ستار, جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں آبادی میں اضافے کے بارے میں عمومی سوچ میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے, مگر یہ پالیسی سرکاری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بھارت اور پاکستان میں آبادی میں اضافے کو روکنے کے لیے درپیش خطرات اور چیلنجز پر تفصیلی بات کی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے, اور ہم آپ کو بتا دیں کہ بی بی سی آن لائن پر کئی فیچر شائع ہوئے ہیں اب سے کچھ دیر بعد, جیسے کہ مصباح الحق پاکستان کے کامیاب ترین کپتان, اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ یہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. اور ایک خبر یہاں یہ بھی موجود ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے روہت شرما کرکٹ کی دنیا کے وہ پہلے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے ایک روزہ میچ میں 250 سے زیادہ رن اسکور کیا.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر.
بھارتی بلے باز روہت شرما نے ایک روزہ میچوں میں سب سے زیادہ انفرادی سکور بنانے کا عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے. سری لنکا کے خلاف چوتھے ایک روزہ میچ میں روہت شرما نے 172 گیندوں پہ 9 چھکوں اور 33 چوکوں کی مدد سے 264 رنز بنائے اور اننگ کی آخری گیند پر آؤٹ ہوئے. بھارت نے سری لنکا کو 405 رنز کا ہدف دیا ہے. ابو ظہبی میں نیوزی لینڈ کو پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست دینے کے بعد مصباح الحق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین کپتان بن گئے ہیں. بطور کپتان انہوں نے عمران خان اور جاوید میعداد کو پیچھے چھوڑا ہے. مصباح الحق نے 32 میچوں میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کی, جس میں سے 15 میں پاکستان فاتح رہا, 9 میں اسے شکست ہوئی, جبکہ 8 میچ برابر رہے. ابو ظہبی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 248 رن سے شکست دی ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم 480 رن کے ہدف کے تعاقب میں میچ کے پانچویں اور آخری دن اپنی دوسری اننگ میں 231 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. نیوزی لینڈ کی دوسری اننگ میں اش سوڈی نے سب سے زیادہ 63 رن بنائے, انہیں عمران خان نے آؤٹ کیا. پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 3, عمران خان, ذوالفقار بابر اور راحت علی نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. راحت علی کو اس میچ میں مجموعی طور پر 6 وکٹیں لینے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی سی سی کی جانب سے انسداد بدعنوانی کے قوانین میں ترمیم کے بعد محمد عامر کو رعایت دلوانے کے لیے آئی سی سی سے درخواست کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
عامر کے لیے اب وہ لا نکل آیا ہے جس کے تحت ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس کو رعایت دکھائی جائے, اور ہم وہ پیپر بنا رہے ہیں اس وقت.
شہریار خان نے قومی ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف شاندار کارکردگی پر کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کے لیے اضافی انعامی رقم کا اعلان بھی کیا ہے. اور ٹینس میں اے ٹی پی ورلڈ ٹورز فائنلز کے مقابلوں میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں جاپان کے نشیکوری کا مقابلہ کینیڈا کے میلوش راونک سے ہوگا, جبکہ دوسرا میچ اینڈی مرے اور روجر فیڈرر کے درمیان ہوگا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلوچ آبادی والے اکثر علاقوں میں آج تیسرے روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے. سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اب اہم خبروں کی سرخیاں ہوں گی جو پیش کر رہے ہیں احمد رضا.
بھارت کی بستی ریاست چھتیس گڑھ میں پولیس نے بانجھ کاری کی سرکاری مہم کے دوران خواتین کے ناقص آپریشن کرنے کے الزام میں ایک ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے. بھارت کے ہی زیر انتظام کشمیر میں فوجی عدالت نے 7 فوجی اہلکاروں کو تین کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے جنوبی علاقے بورے والا میں پولیس کہتی ہے کہ سول اسپتال میں خاتون کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلوچستان میں پولیو کا نیا کیس سامنے آنے کے بعد پاکستان میں اس سال پولیو کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد 239 ہو گئی ہے۔ لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کہتی ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ خطے کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بھارت اور پاکستان میں آبادی میں اضافے کو روکنے کے لیے درپیش خطرات اور چیلنجز پر تفصیل سے بات کی۔ یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت بی بی سی اردو آن لائن پر جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں وہ ہیں روہت شرما کا ون ڈے میں 250 رنز بنانے کا نیا ریکارڈ، اور خبردار دبئی کی ٹرام سے دور رہیں، یہ خبر دوسرے نمبر پر پڑھی جا رہی ہے۔ یہ فیچر ہے، اس کے لیے آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آنا ہوگا۔ سیروین ابھی جاری ہے اور ہماری ساتھی نازیہ میمن بھی یہاں موجود ہیں۔ نازیہ، مائک اب آپ کے حوالے۔
تھینک یو مپارا، بہت شکریہ۔ پاکستان نے آج ابوظہبی میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ 248 رن سے جیت لیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی مصباح الحق ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے کامیاب ترین کپتان بن گئے ہیں۔ جیت کی خوشی کے ساتھ پاکستانی ٹیم کو یہ بری خبر بھی سنا دی گئی ہے کہ آف اسپنر محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن قواعد و ضوابط کے منافی ہے اور انہیں 21 روز میں اپنے بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے آئی سی سی سے رجوع کرنا ہوگا۔ ابوظہبی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شاندار جیت کے احوال کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
ایک کے بعد ایک جیت، پاکستانی کرکٹ ٹیم اس دباؤ اور مایوسی سے نکل آئی ہے جو اس نے سری لنکا کے دورے اور پھر آسٹریلیا کے خلاف محدود اوورز کی سیریز کے دوران دیکھی تھی۔ اب وہ حریف ٹیموں کو دباؤ میں لیے ہوئے ہیں۔ پہلے عالمی نمبر 2 آسٹریلیا اس کی زد میں آئی، جسے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا، اور اب نیوزی لینڈ اس کے شکنجے میں ہے۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے 248 رن سے کامیابی حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستانی بالرز کو آخری 2 وکٹیں حاصل کرنے کے لیے خاصا انتظار کرنا پڑا، تاہم بساط لپیٹ کر مصباح الحق ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے کامیاب ترین کپتان بن گئے۔ مصباح الحق کی قیادت میں پاکستان نے 15 ٹیسٹ میچز جیتے ہیں، جو عمران خان اور جاوید میاداد سے ایک زیادہ ہے۔ مصباح الحق اس نئے ریکارڈ کو کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان پر کیے گئے اعتماد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔
میرے خیال میں میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کبھی سوچا نہیں تھا جس قسم کے بڑے نام ہیں پاکستان کے، عمران خان، جاوید میاداد، عبدالحفیظ کاردار کے وکٹریز ہیں، ان سے زیادہ ہوں گی۔ ڈسپائٹ کے بہت زیادہ چینجز ہوئی، چیئرمین بدلے، مینجمنٹ بدلی، بٹ اسٹل آئی تھنک وی ایز اے بورڈ میچیور ہو گئے اور ہم نے کیری آن کیا اس سیٹ اپ میں، کیپٹن چینج نہیں کیا اور بیک کرتے رہے۔ مجھے اتنا موقع ملا 4 سال کپتانی کرنے کا، اور تبھی جا کے اس قسم کے ریزلٹس آئے اور اس قسم کی فتوحات آئے۔
محمد حفیظ نے اس میچ کی پہلی اننگز میں 96 اور دوسری اننگز میں سینچری سکور کی۔ ان کے خیال میں حالیہ دنوں میں ان کی ناکامی کی وجہ تکنیکی نہیں اعتماد کی کمی تھی۔
آل دو کہ میرا جو باقی او ڈی آئی سیریز، جو او ڈی آئی میچز ہوتے تھے یا ٹی ٹوینٹیز میں میری فارم اچھی تھی، سکور ہو رہا تھا، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں ان آؤٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا لو کانفیڈنس ہوا تھا۔ وڈ لائک ٹو سے تھینکس میرے سلیکٹر جنہوں نے اس سیریز کے لیے مجھے سلیکٹ کیا، گو کہ میری پہلی سیریز اتنی اچھی نہیں رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے بیک کیا، میری ابلٹیز کو بیک کیا۔
ابوظہبی ٹیسٹ کی وکٹ پر پاکستانی بیٹسمینوں نے رنز کے امبار لگا دیے، ایسے میں بالرز کی کارکردگی کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے، اور ان میں تیز بالر راحت علی خاموش ہیرو کے طور پر سامنے آئے، جن کی میچ میں 6 وکٹوں نے انہیں پہلی مرتبہ مین آف دی میچ بنوا دیا۔ آخر اس بے جان وکٹ پر موثر بالنگ کا راز کیا تھا؟ جواب خود راحت علی کی زبانی۔
پچھلے 2 میچوں میں اتنے آؤٹ نہیں ہوئے تھے لیکن بالنگ اچھی ہوئی تھی، پلان یہی تھا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ڈاٹ بال کرنا ہے اور وکٹ بالنگ کرنی ہے، تو اللہ کا شکر ہے اللہ میاں نے عزت دی۔
ابوظہبی ہی میں مصباح الحق نے آسٹریلیا کو فالو آن نہیں کرایا تھا، اور نیوزی لینڈ کے خلاف اس میچ میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مصباح الحق کے پاس اپنے اس فیصلے کا معقول جواز موجود ہے۔
کوشش کرتے ہیں کہ آپ اگلی ٹیم کو مینٹلی اور فزیکلی تھوڑا سا اور تھکائیں، کیونکہ جب کنڈیشنز بیٹنگ کے لیے تھوڑی اچھی ہوتی ہیں اور بالنگ کے لیے ٹف ہوتی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بالرز فریش ہو اور دوسری ٹیم کے جو بیٹسمین ہیں وہ مینٹلی اور فزیکلی ٹائرڈ ہو تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جی کہ آپ جب اس قسم کی سچویشن میں کوئی بھی ٹیم آتی ہے بیٹنگ کرنے کے لیے تو ان کے لیے ایک ہوپ ختم ہو چکی تھی آلموسٹ, ان کے لیے موٹیویشن نہیں ہوتی تو آپ کے لیے کام آسان ہوتا ہے. اگر دوسری ٹیم کو آپ ریسٹ کا ٹائم دیتے ہیں اور پھر آپ کے فالو آن کے بعد آپ کے آپ تھوڑے سے ٹائرڈ بالرز کے ساتھ جاتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر 25-30 یا 50 اوور اگلی ٹیم اچھا کھیل جائے سروائیو کر جائے تو آپ کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
پاکستانی ٹیم کو ابوظہبی ٹیسٹ کی جیت کی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ بری خبر بھی سننے کو ملی ہے کہ آف اسپنر محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن امپائرز نے قواعد و ضوابط کے برخلاف قرار دیتے ہوئے اس بارے میں آئی سی سی کو رپورٹ دے دی ہے. محمد حفیظ کو اپنے بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے 21 روز میں آئی سی سی سے رجوع کرنا ہوگا. پاکستان کے لیے یہ صورتحال اس لیے بھی پریشان کن ہے کہ مشکوک بالنگ ایکشن کے سبب سعید اجمل کو پہلے ہی معطلی کا سامنا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں محمد حفیظ پاکستانی بالنگ اٹیک میں 5ویں بالر کا کردار نبھا رہے تھے. غور طلب بات یہ ہے کہ محمد حفیظ بھارت میں کھیلی گئی چیمپئنز لیگ میں بھی مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آئے تھے اور مبصرین نے اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ کے امپائرز کے رڈار میں آ چکے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف جیت کے بارے میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے عظیم کرکٹر لٹل ماسٹر حنیف محمد سے بات کی اور پوچھا کہ اس جیت کی سب سے اہم وجہ آپ کے خیال میں کیا رہی. لٹل ماسٹر حنیف محمد,
مین ریزن جو جس کو کہنا چاہیے وہ ہے یونس خان. یونس خان کی وجہ سے اس نے دکھایا کہ وکٹ پہ کھڑے رہو گے اور کھیلو گے, ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہو تو آپ کی رنز بھی بنیں گے, ٹیم کا بھی فائدہ ہوگا. اور یونس خان نے اپنے آپ کر کے بھی دکھایا اور باقی لڑکوں نے اس کو فالو کیا کہ یار یہ یونس خان جیسے کھیل رہا ہے تو ہم بھی کھیل سکتے.
کپتان مصباح الحق کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اب وہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ جیتنے والے کپتان بن گئے.
مصباح پہلے بھی ایسا تھا جب میں نے کہا نا رنز نہیں کر پاتے تھے دوسرے لوگ, تو یہ مصباح نے اس لیے نہیں کرتا تھا کہ پہلے کوئی رنز ہی نہیں کرتا تھا, اس کی باری آتی تھی تو 60-70 پہ 4-5 آؤٹ ہوتے تھے تو اس کو رک کے کھیلنا پڑتا تھا. اس اے ویری گڈ کیپٹن, اس کوائٹ ڈیرنگ جس کو بولتے, وہ دکھانا ہر ایک کیپٹن کا نہیں ہوتا, یہ اس کی اپنی سمجھ ہے, اس طرح یہ کرتا ہے. اور اس نے ورلڈ ریکارڈ بھی کر کے دکھا دیا, تیز کھیل کے بھی دکھا دیا, جیت کے بھی دکھا دیا, تو آپ اور کیا چاہیے آپ کو ایک کیپٹن سے.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے آنے والے متاثرین میں راشن کی تقسیم کے دوران ہنگامہ آرائی اور بھگدڑ مچ جانے سے 6 پولیس اہلکار اور 4 متاثرین زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے انامہ نگار رفت اللہ اور اگزی کی رپورٹ.
کمشنر آفس بنو کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ آج صبح بنو سپورٹس کمپلیکس میں واقع راشن پوائنٹ سے شمالی وزیرستان کے متاثرین میں خیمے اور دیگر اشیاء تقسیم کی جا رہی تھیں کہ اس دوران بعض متاثرین نے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ پولیس نے لوٹ مار روکنے اور متاثرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور ہوائی فائرنگ کی جس سے وہاں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. اہلکار کے مطابق بھگدڑ کے دوران 4 افراد زخمی ہوئے جبکہ متاثرین کی پولیس اہلکاروں پر پتھروں سے 5 اہلکار بھی زخمی ہو گئے. زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سپورٹس کمپلیکس تقریباً 1 گھنٹے تک میدان کارزار بنا رہا اور اس دوران متاثرین پولیس اہلکاروں پر پتھروں کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار بمشکل وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. بنو سپورٹس کمپلیکس میں موجود شمالی وزیرستان کے ایک مقامی صحافی نور بہرام نے بتایا کہ شہر میں پہلے راشن پوائنٹس کی تعداد زیادہ تھی لیکن اب انتظامیہ کی جانب سے کچھ عرصہ سے ان کی تعداد کم کر دی گئی ہے جس سے اکثر اوقات بدنظمی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ متاثرین یہ شکایت بھی کرتے رہے ہیں کہ پولیس اہلکار ان سے راشن پوائنٹس پر پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو رشوت دیتا ہے اس سے پہلے امداد مل جاتی ہے. خیال رہے کہ شمالی وزیرستان میں 5 ماہ پہلے شروع ہونے والے آپریشن ضرب عزب کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے بے گھر ہو کر بنو اور صوبے کے دیگر اضلاع میں پناہ لے رکھی ہے. ان متاثرین کے لیے حکومت کی جانب سے بکاخیل کے علاقے میں ایک پناہ گزین کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے, تاہم وہاں چند ہی خاندان مقیم ہیں. زیادہ تر متاثرین اپنے طور پر کرائے کے مکانات یا خیراتی ادارے الخدمت کے زیر انتظام قائم کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں. رفت اللہ رگزئی, بی بی سی, پشاور.
آئی ڈی پیز سے متعلق کئی لوگوں کو شکایت ہے کہ سرکاری ادارے ان کی فلاح کے لیے اور چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تقریب بھی منعقد کرنے کی حمایت نہیں کر رہے۔ اسلام آباد میں پشتو موسیقی کے ذریعے آئی ڈی پیز کے لیے تقریب منعقد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سرکاری ادارے ان کی مدد نہیں کر رہے۔ ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے پشتون نائٹس کے منتظم شاکر ذیشان خٹک سے بات کی اور وجہ جاننے کی کوشش کی۔
اس میں یہ کہ میں نے تقریباً 2 مہینے پہلے سے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے سیکرٹری سے باقاعدہ لکھ کے منظور کر کے اپلیکیشن پی این سی اے میں دی ہے، لیکن پی این سی اے والوں نے پہلے مجھے محرم سے پہلے ایک ڈیٹ دی تھی، اس کے 3 دن قریب آ گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو چینج کر دیں، ہم آپ کو 22 نومبر دے دیتے ہیں۔ اب 22 نومبر پھر قریب آ رہا ہے، ابھی تک مجھے انہوں نے کوئی کنفرمیشن لیٹر جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ پروگرام ہم سمپل اور اپنے جو خیبر پختونخوا کے آئی ڈی پیز ہیں ان کے لیے اسلام آباد میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ دھرنوں کی وجہ سے یا ملک کی حالات کی وجہ سے یہ حالات جو ہیں پس پردہ چلے گئے ہیں۔ اب ہماری کوشش ہے کہ اپنے پروگراموں کے ذریعے ادھر جتنے بھی اسلام آباد کے پختون ہیں وہ اکٹھا ہو کے میں ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جب تک ہم خود ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں، کوئی اور سے باہر سے، وہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے خود اپنے لوگ جو ہیں ان کی مدد کریں۔
تو اس پروگرام کے ذریعے آپ کس طرح کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، معاشی ہوگی یا اخلاقی یا کس طرح کی؟
یہ ہم ہر طریقہ، یہ پروگرام ابھی ہوگا تو اس میں لوگوں کو ہم دعوت دیں گے کہ جو یہاں پہ اسلام آباد میں امیر کبیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ اگر خود ان لوگوں کی مدد کرے تو کسی اور کی جو ہے نا ضرورت بھی نہیں ہوگی، جو اپنے پختون ہمارے لوگ ہیں وہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو خصوصاً یہ جو حالات پس پردہ چلے گئے اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، پھر دنیا تک ہمارا پیغام جا رہا ہے کہ آئی ڈی پیز کے یہ مسائل ہیں۔ اس پروگرام میں ہر چیز باقاعدہ لوگ آتے ہیں، آئی ڈی پیز کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ اپنے لوگ میرن شاہ کے لوگ ہوتے ہیں جو شمالی وزیرستان، وہ لوگ یہاں پہ آ کے اس پروگرام میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں۔ جو اسلام آباد میں آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں ان سے ہمارا باقاعدہ رابطہ ہے، وہ باقاعدہ اس پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے بات کرتا ہے۔
تو مسئلہ آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں پھنسا ہوا ہے؟
یہ ایسا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں، جب میں نے 2 مہینے پہلے اپلیکیشن دی ہے، کلچر آرٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، 7-7 دفتر ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ بالکل کچھوی کی طرح جو ہے نا پاکستان میں کام ہو رہا ہے، اور اس کام کو جو ہے نا اپلیکیشن کیا اپلیکیشن دی ہوئی تو بس اگلے دن اس کو فارورڈ ہونا چاہیے، جب ایک سیکرٹری صاحب نے لکھ کے دے دیا ہے تو اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ جب سیکرٹری آپ کو کولیبریشن آپ کے ساتھ کر کے لیے، ہم ان سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اس سے چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں، حال بیکار پڑا ہوا ہے، 2-3 مہینے سے کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے، اب ہم اس کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہی چیز ہے۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکاری ادارے ہیں کلچر کے پروموشن کے لیے، لوگوں کے ساتھ ان کے تعاون جو ہے ان کے لیے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، تو یہ تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ الٹا جو ہے نا ہم اس چیز سے روک رہے ہیں۔
یہ تھے ہمارے ساتھی ہارون رشید جنہوں نے آئی ڈی پی سے بات کی۔ افغانستان کے نو منتخب محمد اشرف غنی پاکستان کے پہلے 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ دورے کے موقع پر دونوں ممالک کی اعلی قیادت پاک افغان سرحد پر دہشت گردی کے واقعات، پاکستان کے راستے نیٹو افواج کے انخلا کے علاوہ دو طرفہ تجارت اور دیگر مسائل پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
دفتر خارجہ کی خاتون ترجمان محترمہ تسلیم اسلم نے آج یہاں اپنے افتوار بریفنگ میں کہا ہے کہ نو منتخب افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی دورے میں شامل ہوگا، جو پاکستان کے ساتھ مختلف دو طرفہ منصوبوں پر دستخط کریں گے۔ ترجمان کے مطابق افغان صدر کو پرامن انتقال اقتدار کی پاکستان نے نہ صرف ہر سطح پر حمایت کی تھی بلکہ صدر پاکستان ممنون حسین نو منتخب افغان صدر اشرف غنی کی تقریب البرداری میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر کابل گئے تھے۔ بعد میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے 2 اکتوبر میں کابل کا دورہ کیا اور نواز شریف کی جانب سے افغان صدر اشرف غنی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔ بعد از چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رائل شریف 6 نومبر کو کابل گئے تاکہ افغانستان کے ساتھ اچھے اور قریبی تعلقات قائم کر کے خطے میں قیام امن کے لیے کوششوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں نئی قیادت منتخب ہونے کے بعد پاکستان کے لیے خصوصی موقع ہے کہ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر دو طرفہ تعلقات، سیاسی مسائل، معاشی تعاون، سرحدی امور اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، افغانستان کی دوبارہ تعمیر و ترقی اور عوامی سطح پر رابطوں میں اضافے پر بھی غور کیا جائے گا۔ تسلیم اسلم نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا دار و مدار نہ ختم ختم ہونے والے اعتماد اور ثقافت پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ دونوں اقوام کا جغرافیہ اور اکثر مسائل مشترک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم 2 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان افغانستان کو چاول، پٹرولیم کی مصنوعات، گوشت اور سبزیوں کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی برآمدات میں اضافے کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے فروٹ، سبزیاں، کمبل اور دیگر چیزوں کی درآمدات میں اضافے پر بھی غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت کئی معاہدوں پر دستخط ہوں گے تاکہ پاکستان کے زمینی اور سمندری راستے کے ذریعے عالمی منڈی تک افغانستان کی تجارت میں اضافے کو ممکن بنایا جا سکے۔
پاکستان ہیز سپورٹڈ میجر پروجیکٹس، انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ایجوکیشن، کیپیسٹی بلڈنگ۔
وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان تسلیم اسلم کہہ رہی ہے کہ تعلیم و تربیت، صحت، مواصلات اور دیگر شعبوں میں افغان عوام کے استعداد کار بڑھانے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغان فورسز کی دفاعی استعداد بڑھانے کے لیے 20 بلین ڈالر مختص کیے ہیں۔ یہاں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ نو منتخب افغان صدر ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب افغانستان سے نیٹو اور امریکی افواج کا انخلاء جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کو اشرف غنی کے دورے سے بہت سے توقعات وابستہ ہیں، کیونکہ سابق صدر حامد کرزئی کے ساتھ پاکستان کی موجودہ قیادت کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں تھے۔ ایوب ترین، بی بی سی اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 4 سال قبل لائن آف کنٹرول کے قریب ایک گاؤں میں فرضی جھڑپ کے دوران 3 معصوم کشمیری نوجوانوں کے قتل کے الزام میں 2 افسروں سمیت 7 فوجی اہلکاروں کو ایک فوجی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 25 سالہ شورش کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ فرضی تصادم کے کسی معاملے میں بھارتی فوج نے کورٹ مارشل مکمل کر کے فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہو۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
ایک ایسے وقت جب 4 نومبر کو فوج کی فائرنگ سے ہوئی 2 نوجوانوں کی ہلاکت کا معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے۔ 4 سال قبل ہوئے ایک فرضی تصادم کے معاملے میں فوج نے 2 افسروں سمیت 7 اہلکاروں کے لیے عمر قید کی سزا کا اعلان کر دیا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر دیپک مہرا کی قیادت میں سبھی ملزموں کا کورٹ مارشل اس سال جنوری میں شروع کیا گیا اور ستمبر میں تفتیش مکمل ہو گئی۔ 30 اپریل 2010 کو جب فوج نے دعویٰ کیا کہ شمالی کشمیر کے مسل سیکٹر میں 3 پاکستانی مسلح شدت پسندوں کو جھڑپ کے دوران ہلاک کیا گیا ہے تو وادی بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو گئے، کیونکہ مارے گئے نوجوانوں کی شناخت بارہمولہ کے محمد شفیع، شہزاد احمد اور ریاض احمد کے بطور ہوئی، جو عام مزدور تھے۔ 6 ماہ تک چلنے والی احتجاجی تحریک کے دوران ہلاکتوں، گرفتاریوں اور پابندیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس پوری تحریک میں 120 نوجوان مظاہروں کے دوران اس وقت ہلاک ہو گئے جب پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے نہتے مظاہرین پر راست فائرنگ کی۔ اس فرضی تصادم میں مارے گئے نوجوانوں کے اہل خانہ، یہاں کے علیحدگی پسند گروپوں اور انسانی حقوق کے اداروں نے الگ الگ رد عمل میں کہا ہے کہ قتل کی سزا عمر قید نہیں بلکہ سزائے موت ہے۔ تاہم حکمران نیشنل کانفرنس کے ترجمان جنید عظیم متو نے اس اعلان کا خیر مقدم کر کے فوجی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے دوسرے معاملوں کی تفتیش بھی کرے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم حکومت ہند سے اپیل کی ہے کہ ایسے دوسرے معاملوں کی بھی تفتیش از سر نو شروع کی جائے۔ یہاں کے مبصرین کا کہنا ہے کہ نئی دلی میں بی جے پی کی حکومت قائم ہونے کے بعد کشمیر میں انصاف کے مطالبوں کی انتخابی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں ایک انرجی کانفرنس میں شرکت کی جہاں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ایک مقامی صحافی اظہر جاوید بھی موجود تھے۔ جی اظہر، کیا اس کانفرنس میں سرمایہ کار بھی موجود تھے؟ کون سے بڑے نام موجود تھے انرجی کانفرنس میں؟
جی، ایف سی او منسٹرز کی زیر سربراہی یہ پاکستان یو کے انرجی کانفرنس لندن کے لنکاسٹر ہاؤس میں منعقد ہوئی ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 20 کے قریب برطانیہ کی بڑی کمپنیز شریک تھی، جس میں شیل ہے، پیٹروناس ہے اور اس طرح کی دیگر کمپنیز موجود تھیں۔ اس کانفرنس کا جو افتتاح ہے، ایک روزہ کانفرنس ہے یہ، اور اس کا جو افتتاح ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد نواز شریف نے کیا، اور ان کے ساتھ ٹوبیس ایلوڈ جو ایف سی او منسٹر ہیں وہ موجود تھے، یو کے انرجی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر جو ہیں وہ موجود تھے۔ اور اس کانفرنس کے دوران پاکستان میں انرجی سیکٹر میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا، اور پاکستان کی طرف سے خواجہ محمد آصف جو وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر توانائی بھی ہیں، وزیر بجلی بھی ہیں، وہ موجود تھے، شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم، اور ان کے ساتھ پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین مفتاح اسماعیل، اور ایک پاکستان کی طرف سے اسٹرانگ ڈیلیگیشن تھا۔ اس کانفرنس کے دوران جو برطانوی سرمایہ کار تھے ان کو پاکستان میں انرجی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کہ وہ کس سیکٹر میں بات کر سکتے ہیں، کس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر محمد نواز شریف سے جب بات ہوئی اس کانفرنس کے دوران تو انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کا سب سے اولین مقصد اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری لانا اور خاص طور پر پاکستان میں جو انرجی کرائسز ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے چائنا اور جرمنی کا دورہ بھی کیا.
جی اظہر جاوید، اس انرجی کانفرنس میں جیسا آپ نے کہا کہ سرمایہ کاری پر بات چیت ہوئی، تو کیا کوئی ٹھوس معاہدہ طے پایا اور کیا ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں؟
اس سلسلے میں ہماری پاکستان ہائی کمیشن کے ترجمان سے جو بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد سرمایہ کاروں کو پاکستان میں موجود مواقع سے آگاہ کرنا ہے، اور آج اس سلسلے میں کوئی معاہدے نہیں ہونے، لیکن ان میں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہوں گی ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی جائے گی، جس کے بعد معاہدے ہو سکتے ہیں.
شکریہ اظہر جاوید. اس کانفرنس میں کے متعلق ہم بات کر رہے تھے یہاں کے ایک مقامی صحافی اظہر جاوید سے، اور ہم نے جاننا چاہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس انرجی کانفرنس میں خطاب میں کیا کہا اور کیا کوئی معاہدہ طے پایا یا نہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج تیسرے روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. تین روزہ ہڑتال کی کال علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست تنظیموں نے دی تھی، جبکہ ان قوم پرست جماعتوں کی جانب سے آج یوم بلوچ شہدا بھی منایا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں 11 سے 13 نومبر تک تین روزہ ہڑتال کی کال کلدم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد گروپ نے دی تھی، جبکہ آج کے دن کی ہڑتال کی کال دینے والوں میں بلوچ سالویشن فرنٹ اور بلوچ شہدا کمیٹی بھی شامل تھیں. تین روزہ ہڑتال کی کال لوگوں کی جبری گمشدگی، بی ایس او کے چیئرمین زید بلوچ اور ذاکر مجید بلوچ سمیت دیگر لاپتہ افراد کی عدم بازیابی اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف اور 13 نومبر کے دن کو یوم شہدا کے طور پر منانے کی مناسبت سے دی گئی تھی. ہڑتال کی کال کے باعث بدھ کو بلوچ آبادی والے علاقوں کلات اور مکران ڈویژن کے اکثر علاقوں میں تیسرے روز بھی کاروباری مراکز بند رہے. 13 نومبر کو یوم شہدا کے طور پر منانے کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بلوچ سالویشن فرنٹ کے چیئرمین سعید یوسف کا کہنا ہے.
13 نومبر کی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 13 نومبر 1847 کو جب بلوچستان ایک آزاد خود مختار ریاست تھی، اس وقت بلوچستان کے جو فرمان روا تھے وہ شہید میراب خان تھے. انگریز یہاں آ کر بلوچستان پر قبضہ کیا اور شہید میراب خان اپنے ساتھیوں کی سمیت دفاعی جد میں شہید ہو گئے. 13 نومبر کے حوالے سے آج پوری بلوچ قومی قیادت متفق ہو کر تمام بلوچ شہدا کا 1847 سے لے کر آج تک ان کی یاد میں 13 نومبر کا انعقاد کیا گیا.
13 نومبر کی مناسبت سے ضلع کیچ کے علاقے تمپ میں ایک اجتماع بھی منعقد ہوا، جبکہ کوئٹہ پریس کلب کے قریب قائم بلوچ لاپتہ افراد کے رشتے داروں کی تنظیم وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنس کے بھوک ہڑتالی کیمپ میں شمعیں بھی روشن کی گئیں. ادھر ضلع پشین کے علاقے سرانان سے ایک شخص کی گولیوں سے چلنی لاش ملی ہے. لیویز فورس کے اہلکار کے مطابق لاش کی شناخت حزب اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جسے نامعلوم افراد نے گولی مار کر الگ کیا تھا. اہلکار کے مطابق شخص کی جیب سے ایک پرچی ملی ہے جس پر یہ تحریر ہے کہ الگ کیا جانے والے شخص افغان حکومت کا ساتھ دے رہا تھا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ خطے کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل سے بڑا خطرہ ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے زیاد ظفر کی زبانی.
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے رہنما اور لبنانی وزیر محمد فنیش نے کہا کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ان کے مقاصد مغربی طاقتوں سے مشترک ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں دولت اسلامیہ نے کئی زیادہ مسلمانوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے ہاتھوں دوسرے مسلمانوں کی ہلاکتوں کا نہیں ہے. بی بی سی کی مشال حسین سے بات کرتے ہوئے محمد فنیش نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اصل خطرہ اس قسم کی تنظیمیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سنی مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں. ہم نے یہ موصل اور ہومز کے علاوہ شام میں حزب مخالف کے باہمی لڑائیوں میں بھی دیکھا ہے. حزب اللہ کے رہنما نے کہا ہے کہ ان جنگجوؤں سے عوام کو پہنچنے والا نقصان شام میں بشار الاسد کی حکومت اور مخالفین کے مابین لڑائی سے ہونے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہے. ساتھ ہی ساتھ محمد فنیش نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ کچھ عرب اور مغربی ممالک شام میں جاری تنازع کو ہوا دینے کے ذمہ دار ہیں۔ حزب اللہ کے جنگجو شام میں صدر بشار الاسد کی مخالف افواج کے خلاف لڑائی میں شامل ہیں۔ محمد فنیش کا کہنا تھا کہ شام میں جاری لڑائی کا خاتمہ طاقت کے استعمال کے ذریعے نہیں بلکہ بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ حزب اللہ کو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم قرار دیا جاتا ہے، اور اطلاعات کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے ایرانی رہبر آیت اللہ خامنئی کو ایک خفیہ خط لکھا ہے جس میں دولت اسلامیہ کے خلاف مشترکہ مفاد میں جنگ کی بات کی گئی تھی۔ یہ
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے زیاد ظفر۔ یورپی خلائی ادارے نے کہا ہے کہ زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور ایک دمدار ستارے پر گزشتہ روز اترنے والے روبرٹ فلے ستارے کی سطح پر ٹھہر گیا ہے۔ اس کی طرف سے تصاویر بھی موصول ہو رہی ہیں، لیکن سائنسدان فکر مند ہیں کہ مشن جاری رہنے کے لیے فلے کو جس طرح قدم جمانے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکا۔ مزید تفصیل ظہیر الدین بابر سے۔
واشنگ مشین کے سائز کے روبوٹ فلے کی تین ٹانگیں ہیں۔ ہونا یہ تھا کہ دمدار ستارے 67P کو چھوتے ہی اس کی ٹانگوں میں نصب نظام کو پٹاخوں سے کھلنا تھا۔ کشتیوں کے لنگر کی طرح رسیوں سے بندھے ہوئے تین نیزے باہر نکل آتے اور ستارے میں کھپ جاتے۔ اسی دوران فلے کے پنجے بھی سطح میں دھنس جاتے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ٹانگوں میں پٹاخے نہ بجنے سے لنگر نکلے نہ پنجے جمے، بلکہ 67P سے ٹکرانے کے بعد فلے گیند کی طرح سینکڑوں میٹر واپس اچھلا۔ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتے ہوئے دمدار ستارے کو پکڑنے کی کوشش میں فلے نے تین ٹپے کھائے۔ کئی گھنٹے لگ گئے اور بالآخر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، لیکن تین میں سے دو پیروں پر۔ تصویریں انسان کو بھیجنا شروع کر دیں، کام شروع کر دیا، لیکن کب تک؟ جھٹکا لگا تو الٹ سکتا ہے۔ فلے کو زندہ رہنے کے لیے شمسی توانائی چاہیے۔ جب فلے ٹپے کھا رہا تھا تو اس کے نیچے دمدار ستارہ کروٹیں لے رہا تھا، چنانچہ وہ جگہ بھی بدل گئی جہاں اسے سورج کی خوب روشنی مل سکتی تھی۔ اندازہ ہے کہ اس وقت وہ جس مقام پر ہو سکتا ہے اسے 12 گھنٹوں میں صرف 1.5 گھنٹے روشنی ملے گی، جو بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کافی نہیں، اور یہ سارا مشن وقت سے پہلے ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج نہ نکلے تو آپ کے گھر میں لگے ہوئے سولر پینل کام کرنا چھوڑ دیں گے، بیٹری چارج نہیں ہوگی اور بجلی نہ آئی تو سب کچھ مند۔ اب مشن کو بچانے کے لیے یورپی سائنسدانوں کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ دمدار ستارے 67P کے اس مقام کا تعین کر رہے ہیں جہاں فلے پڑا ہے۔ تین میں سے دو پاؤں جمے ہوئے ہیں تو خیال ہے کہ وہاں ڈھلوان ہے، پنجے گاڑ نہیں سکا تو عین ممکن ہے کہ ستارے کی سطح نرم ہے۔ اگر یہیں پر بیٹری کے لیے شمسی توانائی کافی ہو سکتی ہے تو کیوں نہ لنگر گاڑنے کے لیے پٹاخے پھوڑ دیے جائیں۔ لیکن مشن کے ایک سائنسدان ڈاکٹر میٹ ٹیلر کے خیال میں پٹاخے پھوڑنے سے معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔
I personally don't think that's going to happen because
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فزکس کے اصولوں کو ہی ذہن میں رکھیں تو پٹاخے پھوڑنے سے روبوٹ دوبارہ خلا میں اچھل سکتا ہے۔ اس پر غور کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ڈرل چلا دیں، لیکن ڈرل کو پکڑنا ملی تو کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن یہی تو مزے کی بات ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے ویسا پہلی بار ہوگا۔ یورپی سائنسدان کے الفاظ، آخری حربہ یہ ہوگا کہ فلے روبوٹ کو واپس خلا میں اڑا کر ٹھیک جگہ پر پکا بٹھایا جائے، لیکن اس سے پہلے سائنسدانوں کو تعین کرنا ہے کہ موجودہ مقام درست مقام سے کتنا دور اور کہاں ہے۔ تب تک فلے بھی انسان کو محظوظ کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی طرف سے بھیجی گئی تازہ تصویروں میں 67P دمدار ستارے کی سطح کسی بنجر اور ویران چٹان جیسی دکھائی دے رہی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی نے وہ آوازیں بھی سوشل میڈیا پر جاری کی ہیں جو کل روزیٹا خلائی جہاز سے الگ ہونے کے بعد فلے نے ستارے پر پہنچتے ہوئے بھری تھیں اور زمین پر بھیجی تھیں۔ دنیا بھر سے سوشل میڈیا کے صارفین اسے گانے کی طرح شوق سے سن رہے ہیں۔ کوئی ایلین یعنی خلائی مخلوق کی چیخو پکار کہہ رہا ہے تو کسی کو بچپن کی کمپیوٹر گیم کی موسیقی لگ رہی ہے۔ یورپی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں اتنی مدھم تھیں کہ انہیں قابل سماعت کرنے کے لیے 10,000 گنا اونچا کرنا پڑا۔ سائنسی کتابیں کہتی ہیں کہ دمدار ستاروں سے نکلنے والے چھوٹے ذرات بڑوں سے ٹکراتے ہیں تو وہاں شور سا رہتا ہے، لیکن جو آوازیں فلے نے بھیجی ہیں ان میں موسیقی جیسا تسلسل ہے۔ یہی تسلسل سائنس کے لیے نیا معمہ ہے جس کا کھوج شروع ہو چکا ہے۔
آپ نے یہ تفصیل سنی زہر الدین بابر سے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے زیاد ظفر اور اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ذیشان حیدر. جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ذیشان حیدر نے, اور یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے مینیجر تھے اینڈی کارٹ. یہاں مجھے اور مہپارہ صدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور جلدی جلدی سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
بھارت کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں پولیس نے بانج کاری کی سرکاری مہم کے دوران خواتین کے ناقص آپریشن کرنے کے الزام میں ایک ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی عدالت نے 7 فوجی اہلکاروں کو 3 کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب کے جنوبی علاقے بورے والا میں پولیس کہتی ہے کہ سول اسپتال میں ایک خاتون کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ خطے کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل سے بھی بڑا خطرہ ہے, اور فرانس کی پولیس اور آگ بجھانے کا عملہ ایک شیر کو ڈھونڈ رہا ہے جو پیرس کی ایک سپر مارکیٹ کی کار پارکنگ میں دیکھا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.